وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
تفسير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے باپ سے آزر آزر سے اتتخذوا اصناما کیا تم بناتے ہو بتوں کو آلیہ خدا انی ارا کا بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے و قوم کا اور تیری قوم کو فی دلال مبین کھلی گمراہی میں اب یہاں سے جو وہ بات جو سورۃ الانعام کے آغاز میں شروع ہوئی تھی توحید کی بات اور شرک جو ہے اس کو چھوڑنے کی بات اور ایک اللہ پر ایمان رسول پر ایمان کتاب پر ایمان تو عقائد کا جو ذکر شروع ہوا تھا یہاں پہ آ کے نقطۂ عروج پر پہنچ گیا ہے حضرت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد جو انبیاء پیدا ہوئے آگے آپ پڑھیں گی 18 نبیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی یعنی تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی وہ ایک ہی دعوت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی ہدایت یافتہ جو گروہ ہے اسی کی ہدایت پر آپ عمل کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں اور تمام مسلمان جو ہیں وہ عمل کریں اور اگر کوئی آپ کی توحید کے پیغام پر عمل نہیں کرتا تو پھر آپ اس کی جو ہے نا پرواہ نہ کریں ان کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا کام دعوت دینا ہے ان کے دلوں میں ایمان اور ہدایت جو ہے وہ اتار دینا نہیں ہے تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو اہل مکہ بھی مانتے تھے اور جن کو یہود و نصارہ بھی مانتے تھے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں دعوت توحید کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور انہوں نے دعوت توحید کیسے جو ہے وہ دی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اور باپ کا نام کیا تھا؟ آزرا. اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا اصل نام جو تھا وہ طارح تھا، اور طارق، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزر جو تھا وہ ان کا لقب تھا، اور یہ بھی کہ آزر کوئی بت تھا جن کی وہ جو تھے وہ پوجا کرتے تھے، خدمت میں لگے رہتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ آزر جو ہے وہ پڑ گیا. تو بہرحال وہ اپنے لقب سے زیادہ مشہور تھے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت یہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، یعنی وہ بھی بت کون سے؟ اسنام جو کہ بنائے ہوئے ہاتھوں سے. اور آپ یہاں پر یہ بات بھی دیکھیں کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے جو اصول ملتا ہے اور ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اصلاح عقائد اور اعمال کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے والد سے جو ہے یہ بات کہی کہ آپ جو ہیں وہ کیا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا بتوں کو آپ خدا بناتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے انہوں نے کیا کہی کہ انی اراکا، میں بے شک آپ کو دیکھتا ہوں، وہ قوم کا، اور اپنی قوم کو، آپ کو اور تیری قوم کو، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری قوم، تیری قوم، کیونکہ قوم اور وہ جو ان کے والد تھے وہ ایک ہی انداز اور ایک ہی طریقے پہ چل رہے تھے. حالانکہ یہ قوم تو یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نے وہیں پہ جو ہے وہ پرورش پا رہے تھے اور انہی کے اندر سے تھے، لیکن یہ بھی ان سے ایک بیزاری کا انداز تھا، ہے نا؟ اور تیری قوم کو کیا دیکھتا ہوں، فی دلال مبین، کھلی گمراہی پر. تو اس سے یہ بات بھی دوسری ہمیں پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی والدین ہی کیوں نہ ہو کسی کے، اور وہ غلط کام کر رہے ہوں، ان کا عقیدہ غلط ہو، اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے کے طریقے کے خلاف چل رہے ہوں، تو ان کو بھی کہنا چاہیے، ان کی بھی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر کسی کے خاندان کے کوئی بزرگ ہوں اور وہ بڑے ہی واجب الاحترام ہو، تو ان کو صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینا احترام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ہمدردی کا، خیر خواہی کا تقاضا ہے. تو یہاں پہ جو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دعوت حق اور اصلاح کا آغاز جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرنا سنت انبیاء ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیے، ہے نا؟ جو اپنے آپ کے قریب لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ڈرائیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ جب چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کا اور ان کے والد کا جھگڑا جو تھا وہ کس چیز کا تھا، ہے نا؟ ریلیجن کا تھا، عقیدے کا تھا، کرسی کا نہیں تھا، کسی اور چیز کا نہیں تھا. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس قوم جو ہے اس کے مذہبی اور معاشرتی یا تمدنی حالات کیا تھے. تو کہتے ہیں کہ تحقیقات سے جو بات پتہ چلتی ہے، جو بھی عصری تحقیقات ہیں، تو وہ شہر جو ہے وہ ملا ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ دور ابراہیم میں اس علاقے کی جو حالت تھی اس پر بھی روشنی پڑتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ سر لیونارڈ ڈولی جو ہیں وہ اپنی ایک کتاب میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے 200 صرف یعنی 200 سال جو ہے وہ پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ 2100 سال پہلے کا وقت ہے کہ جب قبل مسیح کے لگ بھگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پتہ چلتا ہے. اور آپ کا زمانہ جو تھا اس میں کیا تھا، شہر اُر، اس کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ اس وقت ان کے شہر کی آبادی جو تھی 2.5 لاکھ کے قریب تھی، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 5 لاکھ، اور بڑا یہ بزنس کا سینٹر تھا ان یہ جگہ جو تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ پامیر اور نیل گری سے تک وہاں سے مال آتا تھا. اور دوسری طرف اناتولیا، تک اناتولیہ تک سے ان کے تجارتی تعلقات تھے، اور جس ریاست کا یہ صدر مقام تھا، تو یہ حکومت عراق سے شمال کی طرف کچھ اور کچھ مغرب کی طرف کا علاقہ تھا۔ تو بہرحال اس کے رہنے والے کون تھے، جو آبادی تھی اتنی زیادہ تھی کہ 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب، اور یہاں پہ جو لوگ بزنس کرتے تھے وہ تجارت تھی، صنعت اور تجارت۔ اور کیسے پتا چلتا ہے کہ جو آثار قدیمہ سے کھنڈرات ملے ہیں نا، اس سے اس بات کا وہ کہتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کا نقطۂ نظر کیا تھا، کہتے ہیں میٹیریلسٹ تھے، مادہ پرستانہ تھا، دولت کمانا، دولت جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ آرام فراہم کرنا یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ سود کھانے والے تھے، سود خواری کثرت سے ان میں پھیلی ہوئی تھی، سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، مقدمے بازیاں، اپنے خداؤں سے دعائیں جو مانگتے ہیں یہ، اس میں بھی لمبی عمر، خوشحالی ان کو ملے اور کاروبار ان کا ترقی کرے۔ اور ان کی جو آبادی تھی اس کے تین جو تھے وہ طبقے تھے، ان میں سے ایک امیلو تھے، عین میم یا لام و، یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے، حکومت کے عہدیدار، فوجی افسر وغیرہ اور پجاری وغیرہ، یہ تھے سب سے اونچا طبقہ۔ دوسرا جو تھا یہ تھا مشکینو، یہ تاجر طبقہ تھا، زراعت پیشہ تھے لوگ یا پھر تجارت کرتے تھے، مشکینو، جیسے مشکینو۔ پھر تیسرا تھا اردو، یہ غلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طبقے میں آنکھ کھولی تو کہتے ہیں کہ یہ جو تھا وہ امیلو طبقہ تھا۔ امیلو کون سا طبقہ تھا؟ سب سے اونچا طبقہ، یعنی ان کا خاندان جو تھا وہ سب سے اونچے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا۔ تو اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ار میں جو کتبات ملے ہیں، کتبے کہتے ہیں، تقریباً 5,000 خداؤں کے نام ملتے ہیں ان میں، اور ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے، ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا تھا۔ تو اس طرح یہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اور ار کا رب جو تھا اس کا نام تھا ننار، جیسے چاند دیوتا، چاند کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے شہر کا نام کمرینہ بھی رکھ لیا، کمر سے کمرینہ۔ تو بہرحال جو ان کا سینٹرل پلیس تھا، جو مرکزی شہر تھا، اس کا رب جو تھا وہ شماس تھا۔ شماس کس سے ہے؟ شمس سے، یعنی سورج دیوتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح مختلف سیاروں پہ اور آسمانی تاروں پہ، کچھ آسمان سے کچھ زمین سے، انہوں نے اپنے خدا جو تھے وہ منتخب کیے ہوئے تھے۔ اور جو ننار تھا ان کا بت، اس کا بت ار میں سب سے اونچی پہاڑی پر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت عمارت میں اس کو نصب کر رکھا تھا، اور اس کے قریب ننار کی بیوی بھی تھی، مطلب اس کا اسٹیچو وغیرہ جو تھا وہ بنا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ حالت اس وقت ایسی تھی کہ اس کی جو ننار کا وہ جو بنا ہوا تھا پورا گھر سا اور عالیشان محل سا، اس میں روزانہ رات کو ایک پجارن جو پوجا کرتی تھی نا اس بت کی، ایک پجارن آتی تھی اور دلہن بنتی تھی، اور مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں۔ اور جیسے اس سے کیا کرتے تھے وہ، کہ یعنی اس سے بھی وہ غلط کام کرتے تھے، جو بھی ہر رات ایک عورت آ کے دلہن بنتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، خدا کے اس بت کے نام پر اپنی جو بکارت تھی اس کو زائل کر دیتی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا کہ یعنی وہ راہ خدا پر ہوتی تھی، اور وہ جو بت اس کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے ان میں سے ہی جو تھے وہ اس کے پاس آتے تھے، اور عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ اس طرح یہ ذریعہ نجات ہے کہ ضرور وہ ایک دفعہ اپنے آپ کو اس طرح کسی بھی اجنبی کے حوالے کرے اور بالکل تیار ہو کے۔ تو اس طرح ان کے اندر جو تھی وہ مذہبی طور پر، مذہبی اس کو جو تھی وہ مذہبی طور پر جیسے پروٹیکشن حاصل تھی کہبہ گری کو۔ تو یہ تھا اس زمانے کے تھوڑے سے مختصر حالات۔ تو آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں، ایسی قوم میں، ایسے حالات میں جب آنکھ کھولی اور انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو جو ہے یہ دیکھا کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ تو بڑا واضح طور پر اور بڑا کلیئر کر کے انہوں نے جو ہے یہ بات کہی۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے تھے، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت۔ یہاں پہ ملکوت لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور ملکوت جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے رغبت سے رغوبت ہوتا ہے نا، تو اور رہبت سے رہبوت، اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ ملک سے ملکوت جو ہے وہ استعمال ہے. جیسے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس کا ملک یا اس کی بادشاہت دکھاتے تو ملکوت کہا. تو مقصد کیا ہے ملکوت کہنے کا؟ کہ جیسے رغبت سے رغبوت، رغبت سے رہبوت، یعنی مبالغہ ظاہر کرنا، یعنی اس کی نظام سلطنت، اس کی بادشاہت. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ربوبیت اور الوہیت مراد ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے ملکوت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت مراد ہے، اس کی الوہیت مراد ہے. تو کون دکھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں زمین کا نظام سلطنت، یعنی اور نظام سلطنت سے مراد کیا ہے؟ کائنات کی نشانیاں، کائنات کے آثار ان کو دکھاتے تھے. ولی یکون من الموقنین، اور وہ کیوں دکھاتے تھے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر اپنی قوم سے کوئی بھی جھگڑا تھا تو کس چیز کا تھا؟ توحید کا تھا. یعنی کیونکہ قوم جو تھی اور ان کے گھر والے جو تھے وہ ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس وجہ سے اپنی قوم کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ سمجھاتے تھے اور ان کو یہ حقیقت بتاتے تھے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یعنی توحید ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ آسمان اور زمین کی مختلف نشانیاں جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے تھے تو اس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کا درجہ ایمان سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ایقان کا ہو جائے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پیچھے بھی آپ نے قرآن میں سورتوں میں یہ بات پڑھی ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں اور زیادہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہوں، ہاں پرندوں کا جو تھا واقعہ تھا تو وہ کیوں تھا؟ یہ ہاں یقین کی کیفیت جو ہے اس کو پانے کے لیے. تو یہ جو یعنی ان کا یہ جو مشاہدہ تھا، یہ مشاہدہ جو تھا وہ کیا تھا؟ یعنی تلاش حق نہیں تھی، مشاہدہ کائنات تھا. اور مشاہدہ کائنات کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ آپ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، ہے نا. تو یہ ساری جو کہانی تھی اور یہ سارا جو سفر تھا وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اور زیادہ قریبی لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر لیں. تو جیسے سورت آراف میں بھی اللہ رب العزت اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ لوگوں کو آسمان و زمین کا مشاہدہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، سورت آراف آیت 85، کیا انہوں نے آسمان اور زمین میں اللہ کی بادشاہی پر غور نہیں کیا؟ پھر سورت یاسین آیت 23، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی جو ہے وہ زمام ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم لٹائے جاؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ زمین اور آسمان کے نظام پر جو تھے وہ غور و فکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ان کو جو ہے وہ اپنی ان کو توفیق دی تھی جس سے اپنی معرفت کے اسرار ان پر کھولے تھے. یعنی معرفت یعنی اللہ کا، اللہ کی پہچان جو ہے. تو اب کائنات پر غور و فکر کر کے جو معرفت ان کو ملی تھی، جو اللہ کی پہچان ان کو ملی تھی، جو مشاہدہ حق ان کو ہوا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے والد اور ان کی قوم جو ہے نا ان کو بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. تو اصل میں جس کو توحید سمجھ میں آتی ہے تو اس کی فکر صحیح ہو جاتی ہے، جب کسی کی فکر صحیح ہوتی ہے تو اسی سے جو ہے وہ علم کے اور عمل کے صحیح دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. تو اسی سے زندگی کا سرا جو ہے وہ ہاتھ آتا ہے. جب تک انسان کو اپنی پہچان نہ ہو اس کو رب کی پہچان نہیں ہوتی، رب کی پہچان نہ ہو تو اپنی پہچان نہیں ہوتی، ہے نا. تو یہاں پر بھی جو ہے یہی بات جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. گویا کہ آپ اس بات کو نوٹ کر سکتی ہیں کہ ملکوت الہی میں تفکر تمام علوم کی چابی ہے، ملکوت السماوات والارض میں تفکر جو ہے یہ تمام علم کی کلید ہے، چابی ہے. تو یہاں پہ بھی یعنی وکذالک، اور اسی طرح یعنی ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے جو ہے وہ ہو جائے، یعنی اور زیادہ اللہ کو پہچاننے والوں میں سے اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو اب جو ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ مشاہدہ جو تھا وہ دکھایا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی، یعنی جب اس پر رات جو ہے اس نے اس کو ڈھانپ لیا، تو رآ کوکبا تو انہوں نے ایک تارہ دیکھا، رآ کوکبا انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی تو انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب، فلما افلا جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین تو وہ بول اٹھے کہ میں ڈوبنے والوں سے جو ہے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں کا تو گرویدہ نہیں ہوں، میں ڈوبنے جو والے ہیں ان کو تو ماننے والا ہی نہیں ہوں. یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ غائب ہو گیا اور میں جو چیز غائب ہو جائے اس کا جو ہے وہ اس کو میں پسند کرنے لگوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈوبنا جو تھا کیا تھا، زوال. ڈوبنا جو ہے وہ تغیر کی نشانی ہے نا، کوئی چیز اپنی حالت پہ جیسے قائم نہ رہے، اور ڈوبنا اور غروب ہونا یہ بے بسی کو ظاہر کرتا ہے، بے اثری کو ظاہر کرتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کیا دلیل دیتے ہیں کیوں میں اس کو پسند نہیں کرتا، کہ یہ بے بس ہے، بے بس میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو غروب ہو گیا، غروب ہونے والی چیز، ختم ہو جانے والی چیز جو ہے وہ میرا رب جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو غروب جو ہے وہ تبدیلی، تغیر جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے، جو حالت ہے اس کی اس کے تغیر پر دلالت کرتی ہے ڈوب جانا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا ڈوبنا ہے اس وجہ سے میں اس کو پسند نہیں کرتا. فلما را القمر بازغا پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، چاند ان کو چمکتا ہوا نظر آیا، قال ھذا ربی انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہے میرا رب. فلما افلا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یهدنی ربی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، مجھے ہدایت نہ دی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا، یعنی میں ضرور بضرور اسی قوم میں شامل ہو جاتا جو کہ گمراہ ہیں. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا کہ سورج جو ہے وہ روشن ہے، سورج کو روشن دیکھا، قال ھذا ربی کہا یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی تو کہنے لگے اے میری قوم، انی بری مما تشرکون کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. تو یہاں پر ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی تفکر بتایا جا رہا ہے، ان کا غور و فکر کرنا بتایا جا رہا ہے. اور یہ کون سا غور و فکر ہے، جب منصب نبوت پر ابھی سرفراز نہیں ہوئے تھے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، کائنات کے اوپر جو ہے وہ تفکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، تو حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اسی طرح یہ جو ہے یہ ان کا وہ ابتدائی تفکر ہے جو ان کو نبی بنانے سے پہلے، اللہ نے جب ابھی نبی نہیں بنایا تھا اسے پہلے کا ہے. تو یہاں تک کہ پھر یہ جو ہے وہ ان کا اصل حقیقت تک پہنچنے کا یہ تفکر جو ہے وہ ذریعہ بنا. تو جو شخص بھی صحیح دماغ ہوتا ہے، جس کی صحیح نظر ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ارد گرد کائنات پر غور کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ غور کرنے کے لیے کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر توحید تو ہے ہی، ہے نا. تو سب سے پہلی جو آگاہی ہے جو انسان کو دین فطرت کی طرف لے کے جاتی ہے وہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ 5 senses ہیں، ہے نا، حواس خمسہ ہے، اس سے انسان غور کرتا ہے اور ان سے مدد لیتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ پھر اس کا عقل ہے، उसका उसकी अकल है, उसका दिमाग है। तो यही वो चीजें हैं कि जिनसे इंसान जो है वो कायनात का मुशाहिदा करता है, गौर व फिक्र करता है, फिर उसे सही इस्तदलाल करके फिर किसी एक अमरे हक पर जो है वो पहुंचने पे कामयाब हो जाता है। तो और यानी इसके साथ ही जो हमें चीज हदायत की तरफ लेके जाती है, फिर वो नज़ूले वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से मार्फत हक के लिए और सही हकीकत की पहचान के लिए, सही इल्म अल इल्म का आना और नबियों को मुंतखब करना और किताबें वगैरह, है ना। तो यानी ये कि किताबों का आना और रसूलों का भेजा जाना, तो उससे इंसान जो है वो फिर मजीद जो है वो हक तक जो है वो पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने खानदान और अपनी कौम जो है उससे इस बात पर झगड़ते हैं कि तुम लोग जो है वो क्यों बुतों की पूजा करते हो। और आप देखें कि यानी ये उनकी कैसी नेकी की पहचान है कि कौमा का तेरी कौम, कहते हैं कि मेरी ये कौम ही नहीं है, यानी गोया के हमारा रिश्ता भी नहीं है। असल रिश्ता जो है वो दीन का रिश्ता है। तो अगर खूनी रिश्ते जो हैं उनमें अकीदा ठीक ना हो तो वो रिश्ते जो हैं वो आपस में कट जाते हैं, आपस में कता तल्लकी हो जाती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की राह में मुशरिक बरादरी से, मुशरिक कौम से सबसे पहले कता ताल्लुक करने की जो है वो आ, आ, जो सुन्नत जो है उसको अदा किया और अपने अमल से ये बता दिया कि असल रिश्ता जो है वो मुस्लिम कौमियत का है, और वो कौन सा है? रिश्ता इस्लाम है। नस्ल नहीं है, वतन नहीं है, जबान नहीं है, लहजा नहीं है। जैसे महाजिर कौमी मूवमेंट की लोग बात करते हैं, सिंधु देश की बात करते हैं, या पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, पंजाबिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान भी तो इसी रिश्ते की बुनियाद पर बना था ना। लेकिन आज देखें कि आज पाकिस्तान की जड़ों में दरारें क्यों आ रही हैं, कि लोगों ने असल को छोड़कर जबान, लहजा, कौमियत, खानदान और बरादरी जो है उसको जो है वो परवान चढ़ाया है। और अब मुल्कगीर सतह पर भी अगर आप देखें तो मसाजिद जो है वो जबान और कौम और मुल्क की बुनियाद पर, कहते हैं ये बंगालियों की है, ये अरबियों की है ना, इस तरह की, ये पाकिस्तानियों की है, ये इंडिया के लोगों की है, और ये तो फला खानदान की है, तो इस तरह की बातें जो है वो आती हैं। तो असल चीज ये है हमें दोबारा उसी सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना चाहिए जो इब्राहिम अलैहि सलाम ने अदा की थी। और इब्राहिम अलैहि सलाम की सुन्नत क्या थी कि वो यही बात कहते थे कि नहनु कौमुन मुस्लिमून, वो यही कहते थे कि मैं जो हूँ मुस्लिम हूँ, है ना। इसलिए वो अपनी जात में जो थे वो पूरी एक उम्मत थे। तो यहां पर भी जो हमें बात पता चल रही है वो क्या है कि उन्होंने अपने वालिद से और अपनी कौम से जो है वो बरात का इजहार कर दिया। तो वो क्या करते थे? तो ये आयतें हमें बताती हैं कि वो बुतों की पूजा भी करते थे, और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि वो सितारों की पूजा भी करते थे, यानी सितारे, सैयारे, जिसमें जो है वो सितारा भी है, चांद भी है और सूरज भी है। और हमें ये बात भी पता चलती है कि आसमान पर यानी सात बड़े सैयारे हैं जिनमें कमर, अतारद, जहरा, शम्स, मरीख, मुश्तरी, जहल, ये आपको अंदाजा ही होगा। और चूंकि इनमें सबसे ज्यादा रोशन और चमकदार सूरज है, फिर चांद है, फिर जहरा है, फिर दीगर सैयारे, तो सूरज चूंकि इनमें सबसे बड़ा भी है, ज्यादा रोशन भी है, और इंसानी जिंदगी के बेकार वजूद पर इसका बड़ा गहरा असर जो है मुरतब होता है, तो इसीलिए जो चीजों को देख कर पूजा करने वाले लोग हैं ना, तो वो हर दौर में सूरज की पूजा करते रहे हैं। और इब्राहिम अलैहि सलाम जो है इसका ये नहीं मतलब था, जैसे ये है ना कि उन्होंने कहा कि हाजा रब्बी, और पहले चांद को कहा और फिर मतलब सितारे को कहा, फिर चांद को कहा, फिर सूरज को कहा, इसका ये नहीं मतलब कि उन्होंने भी जो है वो इसकी जो है वो पूजा थोड़ी देर के लिए की थी या उसको थोड़ी देर के लिए माना था। तो बल्कि क्या मतलब है कि कौम चूंकि पूजा कर रही थी तो उनका ये इस्तदलाल का अंदाज ये था कि अच्छा ये सितारा तुम्हारा रब है, तो कहा कि अच्छा ये मेरा रब है, ये मेरा रब नहीं हो सकता जब वो डूब गया। अच्छा ये चांद ये मेरा रब है, ये मेरा रब नहीं हो सकता। ये सूरज ये डूब गया, तो हाँ ये मेरा रब नहीं हो सकता। तो ये क्या, ये भी एक तरीका है इस्तदलाल करने का, दलील करने का, कि किसी की बात को उसी पर رد کر کے دلائل کے ساتھ جو ہے نا حکم کو ثابت کر دیا جائے, ہے نا. اور ان ساری چیزوں میں جس چیز کو انہوں نے اہم جو ہے وہ قرار دیا ہے وہ ہے ڈوبنا, غروب ہو جانا. تو ڈوبنا اور غروب ہو جانا جو ہے اس چیز کا اعلان ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سیارے جو ہیں, یہ ستارہ چاند اور سورج جو اتنے بے بس ہیں, اتنے بے اثر ہیں کہ وہ غروب ہو رہے ہیں, اتنے بے قدرت ہیں, ہے نا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان میں اتنا تغیر ہے تو پوری کائنات جو ہے نا اس کو تغیر سے روک سکے, یا کائنات کا نظام جو ہے اس کو چلا سکے, یا اس کے نظام میں ان کا کوئی خاص عمل دخل جو ہے وہ ہو سکے. تو اسی چیز کو جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو پسند, ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. اور دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں جو ہے وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا, یعنی میری قوم گمراہ تھی اور میں بھی ان کو دیکھ ان کے ساتھ رہ کر ان کے اندر رہ کر جو ہے گمراہ ہو گیا ہوتا. اور تیسری بات جو ہے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں گمراہ ہو گیا ہوتا بلکہ اعلان کر دیا, جہاد کا اعلان کر دیا. اور وہ یہ اعلان کیا ہے کہ انی بری مما تشرکون, کہ میں جو ہوں وہ اس چیز سے جو ہے وہ انکار کرتا ہوں جو تم کرتے ہو, اور وہ کیا ہے, وہ شرک ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, جب بڑے ہوئے تو ستارہ چاند اور سورج تو تب سے بھی ان کو نظر آتے تھے, تو ایک دن خاص طور پہ انہوں نے کیسے تفکر جو ہے وہ کیا, ہے نا, پہلے کیوں نہیں انہوں نے غور و فکر کیا. بعض لوگ اس یہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اصل بات کیا ہے, کہتے ہیں کہ جیسے نیوٹن جو ہے انہوں نے سیب کے درخت سے جب ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس کا ذہن جو ہے وہ کس چیز کی طرف جو ہے وہ مائل ہوا, کون سا پرنسپل اس نے سیکھا اس سے, جب سیب اوپر سے گرتے ہوئے دیکھا, گریویٹی جو تھا, ہے نا. تو اس سے کیا, یعنی یہ کشش کا جو, ہاں کشش شکل کا جو قانون تھا جو اس نے بنایا, تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایسا غور و فکر نا, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلے جو ہیں اس نے کبھی کسی چیز کو گرتے دیکھا ہی نہیں تھا. حالانکہ یعنی اس نے سیب کو جب گرتے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اوپر سے چیز جو ہے نیچے زمین کی طرف جو ہے وہ گرتی ہے, تو پہلے بھی تو اس نے بارہا گرتے چیز دیکھی ہوگی نا. تو خاص ایک دن اس کا بیٹھ کر جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس سے جو اس کا یہ مشاہدہ اور تفکر تھا, تو اس سے ایک خاص اس نے جو ایک اصول جو طے کر لیا. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے, لیکن بعض اوقات بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں, بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص چیز پر پہنچ جاتے ہیں, آپ غور و فکر کرتے ہیں, یعنی ایک وہ چیز خاص طور پہ آپ کے دل کو جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے, آپ کے دل میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے, ذہن میں کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے جسے آپ کی فکر کی قوت جو ہے وہ کام کرنے لگتی ہے, اور آپ تحقیق کرتے ہیں, آپ جستجو کرتے ہیں, اور پھر جو ہے آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ ہوتا ہے یا اس کی جو گتھی ہوتی ہے وہ سلجھ جاتی ہے. تو اسی طرح اور الجھنیں بھی جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں, یعنی ان کے تفکر نے ان کو جو ہے وہ مشرک قوم سے نکال کر توحید تک جو ہے پہنچا دیا, اور وہ اس بات پر غور و فکر جو تھے وہ کیا ہی کرتے تھے. اور دوسری ایک اہم بات جو یہاں پہ ہمیں اصول کے طور پر جو ہے وہ پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے, یعنی اب تک جو ہم نے آیتیں پڑھی, کہ اس میں پہلی چیز جو دعویٰ کرنے والوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قوموں کی تبلیغ اور اصلاح میں ہر جگہ سختی بھی مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ہر جگہ نرمی, بلکہ کیا ہے کہ سختی اور نرمی کا ایک موقع ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے. اب دیکھیں بت پرستی کے معاملے میں انہوں نے جو ہے وہ سخت الفاظ جو ہیں استعمال فرمائے, ہے نا, کیونکہ بت پرستی ایسی چیز تھی کہ نظر آ رہی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے. کیا کہا, انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میں تو آپ لوگوں کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. تو اب دوسری طرف نجوم پرستی کے معاملے میں انہوں نے اتنے سخت الفاظ جو ہے نہیں استعمال کیے, ہے نا, بلکہ اتنا ہی کہا, یعنی دلیل سے ان کو یہ بات بتائی کہ جو ڈوب جاتے ہیں, جو بے بس ہیں, جو بے اختیار ہیں, تو ان کا ڈوبنا جو ہے اس وجہ سے ان کو خدا جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا, ہے نا, اپنا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں نا, کہ چونکہ وہ ڈوب رہے ہیں حالانکہ قوم بھی ان کی پوجا کر رہی تھی, تو کہا کہ ڈوبنے والے جو ہیں نا وہ خدا نہیں ہو سکتے. تو یہ ان کا انداز جو ہے ये बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ पे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वैसे नहीं मुखातिब करते जैसे पहले मुखातिब किया है कि तुम जो है वो खुली गुमराही में हो, तो बल्कि क्या है कि अब क्या कहते हैं, फलम्मा अफलत काला या कौम इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, कि ए बरादराने कौम मैं उन सब चीजों से बेजार हूं जिनका जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। तो अब अपना जो है वो इजहार करते हैं कि मैं उनसे जो है वो बरी हो जाता हूं। इन्नी वजह तू वजह तू, मैंने अपना रुख कर लिया, चेहरा कर लिया, वजिया मेरा चेहरा, तो कहां किया चेहरा, लिल्लजी उस जात की तरफ, फतरस समावाती वल अर्दा जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, हनीफन यानी मुस्लिम होकर, यकसू होकर, मुस्लिम हनीफ बनकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से जो है वो नहीं हूं। तो अब आप देखें कि हमें एक अमल के लिए जो और उसूल मिला वो क्या है कि सबसे पहले उन्होंने अकीदा तौहीद को अपनी जात पर जो है वो नाफिज किया है। तो और क्या क्या किया, कहा कि मैं अपने चेहरे को जो है वो उस हस्ती की तरफ जो है मैंने अपने चेहरे को कर लिया जो आसमानों जमीन को बनाने वाली है, यानी ना तो वो सितारे हैं और ना ही तुम्हारे बनाए हुए बुत हैं जो तुम हाथों से घड़ते हो, उन्होंने तो आसमानों जमीन को नहीं फतारा घड़ा तराशा खूबसूरत बनाया, उन्होंने तो नहीं किया, वो तो रब ने किया है। जब रब ने किया है तो मैंने तो अपना रुख उसकी तरफ कर लिया। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगी तो खास तौर पर जो तो चीज हमें पता चलती है वो क्या है कि वो ये कहते हैं कि मैंने अपने चेहरे को कर लिया। तो चेहरे का जिक्र क्यों है, यानी असल में चेहरा ही इंसानी जिस्म में जो है वो उसकी शिनाख्त करता है और सबसे अहम चीज होती है। और आप अगर अपना चेहरे का रुख, आप जिस तरफ भी बैठे हो तो जिस तरफ आप अपने चेहरे का रुख करते हैं इसका ये मतलब है कि आपकी पूरी तवज्जो और आपके आपके दिल का पूरा किबला जो है वो उसी तरफ को है, यानी चेहरा किसी की तरफ कर लेता, गोया कि जिस तरफ चेहरा होता है पूरे जिस्म के अज़ा भी उसको जो है फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, चेहरे से मुराद क्या है कि पूरा का पूरा वजूद जो है मैंने तो तौहीद जो है उसने इख्तियार कर ली है ना, कि 100 खुदावन मिले एक से एक सज्दा तलब, इंसान सख्त मराहिल से खुदा तक पहुंचा, यानी वो एक तौहीद की तरफ अपना उन्होंने जो है वो रुख कर लिया। तो कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में ये कह दे कि ये बंदा दो आलिम से खफा, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये असल तौहीद है कि आप अल्लाह के लिए जो जो चीजें उस रास्ते में रुकावट बने उन सब चीजों को छोड़ दे, रिश्तेदार, वालदैन, कौम, वतन, जगह, सब चीजें छोड़ दें। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरे का अंदाज क्या था कि आपने अपने बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, कौम को छोड़ा, मुल्क को छोड़ा, हिजरत की, और आप देखें कि क्या क्या उन्होंने कुर्बानियां जो है वो नहीं की, और उनका ऐलान हनीफा वाला था, ऐसे नहीं था कि झूठा मूठा। और इससे ये बात भी पता चलती है कि हम आज के दौर में हम यही कहते रहते हैं हमारी मुश्किल है, हमारा मसला है, हमारे खानदान के लोग जो हैं वो शिर्क करते हैं और रस्में करते हैं और दीन से दूर हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे अबाउजदाद हैं और जमाना है, तो हम उन सबको गिन गिनवा कर फिर अपने आप को जो है ना बरी जिम्मा कर लेते हैं अमलों से और कहते हैं हमारी मजबूरी है। तो दीन इस्लाम मजबूरियों का नाम नहीं है, ये तो जुर्रत का नाम है, ये तो किरदार की जो है सच्चा किरदार की हकानियत, सच्चाई का नाम है कि इंसान अपने किरदार से उसकी दीन इस्लाम की हकानियत को साबित कर दे। अगर सारी कौम, खानदान वाले, घर वाले भी जो है वो ना चले, उन सबको छोड़कर फिर अपना रुख जो है वो तौहीद की तरफ कर लेना चाहिए। आज मुझे और आपको भी अपनी जिंदगियों का जरूर जायजा लेना चाहिए और खास तौर अपने वजूद का, कि अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह चंद फुट इंसान पर तौहीद को गालिब न कर सके, दीन इस्लाम को नाफिस न कर सके, तो फिर कहाँ दावे हैं दावा के और कहाँ दावे हैं दूसरों को दीन इस्लाम का जो है वो पैगाम देने के और दीन इस्लाम का झंडा जो है बुलंद करने के। उन्होंने ये ऐलान भी किया था, सिर्फ यही नहीं कहा था कि मैं बरी हूँ शिर्क से तुम करते हो, और बल्कि क्या कहा था, वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। वह हाजहू कौमो, और उनकी कौम ने उनसे झगड़ा किया। अब देखें यहाँ पे मद्दे लाजिम है ना, تو لمبا آپ کرتے ہیں، مد لازم کیا ہوتی ہے جس میں مد منفصل اور مد متصل سے زیادہ جو ہے وہ مد کی جاتی ہے، جیسے بولا دالین میں، تو قرآن میں ہمیں کہیں کہیں جو ہے یہ مد ملتی ہے. تو یعنی آپ سوچیں کہ آپ معنی پر بھی غور کریں گے، پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگے. حاجہ، بڑی لمبی انہوں نے جو ہے وہ مناظرہ بازی کی اور انہوں نے جو ہے وہ جھگڑا کیا. تو قوم کا جھگڑا کرنا جو ہے ان کو جو ہے وہ توحید سے اور دین اسلام سے جو ہے وہ روک نہ سکا. بلکہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. اور یہ آیتیں ابراہیم علیہ السلام کی بلند نگاہی کو ظاہر کرتی ہیں. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ کس طرح یقین کے مدارج طے کرتے ہیں. یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ ان کا استدلال کتنا خوبصورت تھا، یعنی انہوں نے جو ہے وہ انہی وہ جن چیزوں پر وہ چل رہے تھے انہی پر غور و فکر کر کے انہی سے ان کو جو ہے وہ ان کو یہ ثابت کیا کہ تم غلطی پر ہو، تم گمراہ ہو، اور جو ہے وہ توحید کا جو ہے ان کو پیغام دیا. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ فَقَدْ هَدَانِي، یہ اصل میں ہدانی تھا، یا گر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اللہ جو ہے مجھے ہدایت دے چکا ہے، اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے. اور آپ کو جو ہے یہ بات پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب کسی کو ہدایت دکھا دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ توحید کو چھوڑ کر جو ہے وہ شرک کرنا جو ہے وہ شروع کر دے. یعنی ساری دنیا بھی شرک کر رہی ہو، سارے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب بھی شرک کر رہے ہوں، تو بھی شرک جو ہے وہ نہیں کرنا. اور ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی بات ملتی ہے نا کہ آپ نے یعنی اپنی قوم کو بھی پیغام دیا اور جنہوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا نا، تاکہ آپ کے سگے چچا بھی ہے نا. اسی طرح ہمیں صحابہ کی زندگی سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ایسے صحابہ کا ذکر ملتا ہے اور ایسے صحابہ کا نام ملتا ہے کہ جن کے والدین جو تھے وہ شرک کرتے تھے ہے نا، اور لیکن انہوں نے اپنے والدین کا جو ہے، یہ نہیں کہ وہ والدین شرک کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی شرک کریں گے، بلکہ ایک صحابی کی والدہ نے جب یہ کہا تھا کہ یعنی میں جو ہے وہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کروں گی، اور میں سائے میں نہیں آؤں گی، اور میں دھوپ میں رہوں گی، اور میں پانی بھی نہیں پیوں گی، کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں، جب تک کہ تم جو ہے وہ ایک اللہ کا اقرار نہ کر دو، اور جب تک جو ہے وہ تم وہی انہی بتوں کو نہ ماننے لگو جن کو ہم جو ہے وہ مانتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صحابہ نے اور ان صحابی نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تیری ایک جان کے اندر یعنی 100 دفعہ بھی تجھے تیرے جسم میں جان آئے اور پھر وہ نکل جائے تو تب یعنی تو مر یعنی وہ اس نے کہا تھا نا میں مر کیوں نہ جاؤں تب تک میں سائے میں نہیں آؤں گی جب تک تو توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار نہ کر لے. تو انہوں نے کہا تھا تو 100 دفعہ بھی جیے مرے تو میں جو ہے نا وہ توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو قرآن بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی بھی شرک کرنے والا ہو تو اس کے کہنے پہ جو ہے وہ شرک نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں بھی وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں اور ان کے جھگڑنے پر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، فقد ہدانی، اور اللہ نے مجھے جو ہے وہ ہدایت دکھا دی ہے. ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. وسیع ربی کل شئین علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. افلا تتذکرون، پھر کیا تم ہوش میں جو ہے وہ نہیں آؤ گے؟ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں ڈرتا ہے نا. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنی قوم کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، کس بات پر؟ ولا اخاف ما تشرکون به، یعنی میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے مجھے کوئی نہیں ڈر، نہ ڈرتا ہوں نہ ڈروں گا. اور پھر اس کے جو ہیں وہ کیا معنی ہے کہ ہاں اگر میرا خدا ہی کچھ اور چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے میں تو اسی کو ماننے والا ہوں اور یہی میرے رب کا جو ہے وہ پیغام ہے، اور اگر کسی چیز میں میرے رب ہی کی یہ جو ہے وہ رضا ہو، یعنی میرا رب ہی کچھ اور چاہے، تو پھر جو ہے میں اسی کا جو ہے وہ کہنا مانوں گا، میں اسی کی جو ہے وہ اطاعت کروں گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اصل خوف جو ہے مجھے اپنے رب کا ہے، اس سے ہٹ کر مجھے اور کسی کا خوف جو ہے وہ نہیں ہے، اور میرا رب جو کچھ کہتا ہے، یعنی ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، تو پھر کیا تم خیال نہیں کرتے؟ تو معنی کیا ہے، یعنی جو کچھ میرے رب کا حکم ہے، جو کچھ میرا رب چاہتا ہے، جیسے میرا رب چاہتا ہے تو میں ویسے ہی چاہتا ہوں. تو کیونکہ میرا رب نہیں چاہتا کہ میں ان بتوں کی پوجا کروں، تمہارا یہ کہنا تو بے ثبوت ہے نا، اس کا کوئی بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ جب دلیل نہیں ہے تو سزا کس کو ملے گی؟ جو شرک کرتا ہے نا. تو تم سزا کے مستحق ہو، میں نے کون سا جرم کیا کہ میں ان سے ڈروں؟ اور اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے اس بات کا، کس چیز کا، کہ اللہ کے سوا یہ تمہارے جو بت ہیں وہ بھی خدائی میں جو ہے وہ حصے دار ہیں، تو پھر تم بتاؤ. یہ جو ہے نا بس یا ربی کل شین علما، میرے پاس یعنی میرے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے. کس چیز کا علم؟ کہ توحید کا علم، کائنات کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، یعنی شرک نہیں کرنا، توحید پرست بننا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہیں، اس کے سوا جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے اصل میں کہ ایک مومن جو ہے اس کا کردار کیا ہے، اور ایک مشرک جو ہے اس کا کردار کیا ہے نا. اور شرک کرنے والوں کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی، اور مومن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تھی وہ دلیل تھی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ یعنی اللہ تعالی کی ذات اور کائنات کا علم، اور پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ توحید، اللہ کے پاس جو سارے علوم کا سچشمہ، یعنی اصل کون ہے علم رکھنے والا؟ علام الغیوب، اللہ ہی کی ذات. تو یہاں پر وہ اپنی قوم کو جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تم چاہو تو وہ میں کرنے لگ جاؤں، اور میں اس سے جو ہے وہ ڈر بھی نہیں سکتا، میں ان کی بات جو ہے وہ ماننے والا بھی نہیں ہوں. اور یعنی تمہارے جو ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیوں میں ان سے ڈروں؟ اللہ یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے نا، اگر اللہ ہی نہ چاہے تو کوئی چیز جو ہے وہ نقصان جو ہے نہیں پہنچا سکتی. تو دراصل یہاں پہ جو ہے نا اللہ یہ شاہ ربی شیعہ اور وسیع ربی کل شین علما، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نفع اور نقصان کا کی جو قدرت ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، بتوں کے پاس نہیں ہے نا. جیسے سورت آراف میں بھی ہمیں آیت 89 میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم تمہاری ملت میں پھر لوٹ گئے بات اس کے کہ اللہ نے ہمیں سے نجات بخشی، تو یہ ہم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھیں گے، یہ ہم سے تو ہوگا نہیں کہ ہم پھر اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ پاک سے پاک ارادے اور سچے سے سچے عمل کی اور عزم کی جو تکمیل ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے. اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو توحید پرست ہوں، باقی لوگ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ ہی کی توفیق سے وہ توحید پرست ہوتا ہے اور رہ سکتا ہے ساری زندگی. تو یہ بھی اس سے جو ہے وہ مراد ہے کہ اللہ کے اعتماد پر یہ میں بات کہتا ہوں کہ اللہ یشاء ربی شیئا، ہے نا. اور یہ کہ میرے رب کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم لوگ جو ہے وہ تذکر نہیں کرتے؟ پھر کیا تم لوگ ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تو یہاں پہ تذکر سے مراد کیا ہے کہ پھر تم لوگ اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہی اصلی اور حقیقی جو ہے وہ رب ہے، تم پھر اس پر اس سے بے خبر کیوں ہو؟ کیونکہ جب اس کا علم ساری چیزوں پر وسیع ہے تو پھر اس حقیقت سے تم واقف کیوں نہیں ہو جاتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور آخر میں کیسے تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے ڈروں؟ کیسے میں ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، اور ڈرتے بھی نہیں ہو، تم خوف نہیں رکھتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند بھی نازل جو ہے وہ نہیں کی، یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے کہ اللہ نے ان خداؤں کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کیا ہے، تو تم اتنا غلط کام کرتے اور اللہ سے ڈرتے نہیں، اور میں ٹھیک کام کرتے ہوئے پھر کیوں ڈروں تمہارے خداؤں سے اور تم لوگوں سے، ہے نا؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے جو ہے وہ ڈروں جبکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پھر ہم دونوں فریقوں میں کون زیادہ اطمینان کا مستحق ہے، پیس کا، امن کا، بے خوفی کا، کون زیادہ مستحق ہے؟ تو فریقین سے کون سے دو گروہ مراد ہیں؟ ہاں، جو ان کی قوم کے لوگ تھے اور خود ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہ شرک کرنے والے اور پھر خود جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، تو بتاؤ کہ پیس میں کون رہے گا؟ تو آپ بتائیں اس بات کا جواب کہ امن اور سکون میں کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، خدائی اللہ، یعنی پوری کی پوری کائنات میں کبریائی خدائی حکومت جب اللہ کی ہے تو اللہ کا ساتھ زیادہ مضبوط ہے اور اسی پر جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے، اور ان کے جو خدا تھے وہ تو بے بس تھے، ڈوب گئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے اسنام تھے، بت تھے، تو وہ کہاں سے کوئی نفع نقصان جو ہے پہنچا سکتے تھے؟ پھر ساتھی کا ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جو ہے وہ علم رکھنے والے، اگر تمہیں کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے گڈمڈ کیا، نہیں انہوں نے جو ہے وہ آلودہ کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یہی لوگ ہیں امن والے، یہی لوگ ہیں پیس والے، سکون والے، وہم مہتدون، اور وہی راہ راست پر ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ جو ہیں، ایک طرف تو وہ سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، اور دوسری طرف وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ایک اللہ کو جو ماننے والے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر طرف سے نقصان میں نہیں ہوں گے بلکہ نفع میں ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے ظلم کا عام جو اس کے میننگ تھے مطلب تھا کوتاہی لیا، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ، وہ بہت پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ ایونا لم یظلم نفسا، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد تو شرک ہے، جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت 21، تو یعنی یقیناً شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ روایت ہے صحیح بخاری کی۔ تو یہاں پہ بھی ایمان لانا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کرنا، گڑبڑ نہ کرنا سے مراد کیا ہے؟ یعنی توحید پرست بننا اور شرک نہ کرنا، اور جو بھی توحید پرست بنے گا اور شرک نہیں کرے گا تو دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو توحید ہی انسان کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے، امن جو ہے دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، جن کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو وہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں۔ تو جب اللہ کے ہاں وہ ایمان قابل قبول ہی نہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی سکون ہے اور نہ آخرت میں. ساری زندگی کی محنت بھی ایسی ہے کہ گویا کہ قیامت کے دن ایک راک ہے کہ ایک ہوا چلے گی اور اس راک کو اڑا کر لے جائے گی, یعنی ان کے عملوں کے نتیجے میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں, تو دراصل یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, اور ان ایمان میں ان کے پھر شرک نہیں ہوتا, ذرہ برابر شرک نہیں ہوتا. تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ امن ہوگا. فَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ, یہ تھی ہماری وہ حجت, یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو تھی دی تھی, علی قوم ہی اس کی قوم کے مقابلے میں, ہے نا, یعنی ہم نے یہ ان کو حجت دی, یہ دلیل دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی قوم کو جو تھے وہ توحید کا پیغام جو تھے وہ دینے لگے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں کہ ان یعنی یہ جو حجت تھی کیا مراد ہے, کہ پیچھے آپ نے یہ پڑھا نا آیت 80 میں, وحاجہ قومہ, تو ان کا اور ان کی قوم کا جو مناظرہ ہوا تھا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی قوم کو لاجواب کیا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارا ہی انعام تھا, یہ کریڈٹ ہمارا ہی تھا. آتیناہا ابراہیما, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح نظریہ دیا, واضح دلائل دیے ان کو, یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنی عقل پر, فہم پر, تقریر پر یا زور خطابت پر ناز تھا, بلکہ کیا تھا کہ یہ جو اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے اپنی قوم پر جو حجت بازی کی کائنات سے اور ان کے بتوں سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عطا کی تھی. تو اس سے ہمارے لیے پھر عمل کے لیے کیا اصول نکلتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی تقریر, اپنی تحریر اور اپنی اپنی مناظرہ بازی یا اپنا زیادہ اچھے طریقے سے دعویٰ کرنا, اپروچ کرنا دوسروں کو, اس پر جو ہے اس کو ناز نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, کہ اگر وقت کا پیغمبر جو ہے یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری عنایت تھی, یہ 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 میری ہی جو تھی وہ دیوی, میرا ہی دیا ہوا تحفہ تھا, تو پھر میرے اور آپ کا شمار تو کسی میں بھی نہیں ہوتا, ہے نا. تو یہی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, کبھی کوئی تحریر لکھتے تو بڑی وہ اچھی تحریر ہوتی نا, اور دل میں خیال آ جاتا کہ یہ میں نے اتنی اچھی لکھی ہے, تو اس کو پکڑ کر پھاڑ دیتے. اور اگر کوئی تقریر جب کرتے اور لگتا کہ بہت اچھی کر رہے ہو تو وہیں پہ خاموش ہو جاتے اس بات پر کہ میرے اندر میرے نفس میں غرور کیوں پیدا ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, اور خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے کہ وہ وقت یاد کرو اے عمر جب تم اپنی خالہ کی بکریاں چرائے کرتے تھے. تو جو ہے وہ صحابہ میں سے جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کو لوگوں کو کیا بتانے کی ضرورت تھی کہ کبھی آپ نے کسی کی بکریاں بھی چرائی ہیں, تو آپ تو امیر المومنین ہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں, میرے نفس میں نہ غرور پیدا ہو گیا کہ تم امیر المومنین بن گئے ہو, تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ نفس میں تجھے اس غرور کا مزہ چکھا کے دم لوں گا, تجھے بھری بزم میں اور بھری محفل میں رسوا کروں گا. تو سب کے سامنے کہنے لگے کہ میری کبھی یہ حیثیت بھی تھی نا, ہے نا. تو یہ اصل بات ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت کا ادراک کرتا ہے, اپنی حیثیت کی پہچان کرتا ہے, اپنے آپ کو پہچانتا ہے, تو کبھی جو ہے وہ شیطان نہیں بنتا, کبھی فعبا وستکبرا کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ یہ جو توحید کی پہچان تھی ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا, یہ کیا تھا, تلک حجتنا, یہ ہماری حجت تھی. آتینا, ہم نے دی تھی, ہم نے یہ دی تھی اس کو, کس کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اللہ قوم ہی اس کی قوم کے مقابلے میں, تو یہ فتح ہم نے دی تھی. تو کسی کے بھی کوششوں سے, کسی کی بھی اللہ کی دیوی, کسی کو بھی اللہ کی دیوی عنایت سے کوئی بہت اچھے کام کر لے اور بہت بڑے پیمانے پہ دعویٰ ہو جائے, تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی نوازش ہے. پھر فرمایا نرفعو درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے لیے چاہتے ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں, اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا میں اور قیامت تک کے لیے جو عزت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ یہودی، نصرانی، مکہ کے مشرک اور مسلمان اور بت مت وغیرہ سب جو ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے تقدس کے قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فضل اور یہ انعام جو تھا یہ ہمارا ہی عطا کرتا تھا، یہ ہمارا ہی دیا ہوا تھا۔ تو یہ درجات کی بلندی، یہ جو ہے وہ کسی کو نوازنا، کسی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ وہبی ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے، یہ قصبی نہیں ہے۔ اور تیرا رب بھی ہے جو کہ حکمت والا بھی ہے اور جو کہ علم والا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی حکیم ہے اور بڑی علم رکھنے والی ہے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ یشاء ربی شیئا وسیع ربی کل شیء علما، ہے نا؟ تو یہ اصل یہ چیز جو ہے یہ رب کی ذات کو ہی جو ہے وہ حاصل ہے، تو وہی علیم ہے اور وہی حکیم ہے، اور اسی کی باتوں میں جو ہے نا وہ حکمت بھی ہے، اور اس کا علم جو ہے مکمل علم ہے، اس کو مکمل ادراک ہے، تو یہی توحید کی جو ہے وہ پہچان بھی ہے۔